بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد: شرح السنة لإمام أهل السنة والجماعة في عصره الإمام أبو محمد الحسن بن علي بن خلف البربهاري رحمه الله، شرح فضيلة الشيخ العلامة صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله. اسپیاری کتاب کی شرح کے درس جاری ہے اور آج کی نشست میں ہم پوائنٹ نمبر 77 پر پہنچے ہیں. امام بربهاري رحمہ اللہ فرماتے ہیں: والایمان بان اللہ هو الذي كلم موسى بن عمران علیہ الصلاة والسلام يوم الطور وموسى يسمع من الله الكلام بصوت وقع في مسامعه منه لا من غيره، فمن قال غير هذا فقد كفر بالله العظيم. امام بربهاري رحمه الله فرماتے ہیں: والایمان بان اللہ هو الذي كلم موسى بن عمران علیہ الصلاۃ والسلام. ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالی نے ہی موسی بن عمران علیہ الصلاۃ والسلام سے کلام فرمایا. یوم الطور، طور کے دن، یعنی کوہ طور پر. وموسیٰ یسمع من اللہ الکلام بصوت وقع فی مسامعہ منہ، اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو آواز سنی وہ اللہ تعالیٰ ہی کا کلام تھا. بصوت، آواز کے ساتھ. وقع فی مسامعہ منہ، جو موسیٰ علیہ السلام کے کانوں میں پڑی اللہ تعالیٰ سے. لا من غیرہ، اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور سے نہیں. فمن قال غیر هذا، بس جس نے اس کے سوا کچھ اور کہا، فقد کفر باللہ العظیم، تو اس نے یقیناً اللہ تعالیٰ پر کفر کیا. امام بربهاري رحمہ اللہ ان جملوں میں اللہ تعالیٰ کے صفت الکلام، جو اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت ہے، پر کلام فرما رہے ہیں. پہلے بھی گزر چکا ہے، شیخ صاحب یہاں پر ایک خاص چیز کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں اس تعلق سے کہ اللہ تعالیٰ کلام فرماتے ہیں جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا شایان شان ہے. یہ تو ہم نے جان لیا ہے. اچھا، یہ جو کلام ہے، بحرف و صوت، بعض علماء فرماتے ہیں حرف اور آواز کے ساتھ ہے. صوت آواز کو کہتے ہیں، اور ایسی آواز جو موسیٰ علیہ السلام کے کانوں میں پڑی، اسے کیا مراد ہے؟ حقیقتاً یا مجازاً؟ حقیقتاً. تو یہ اشارہ ہے. جو انکار کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ کلام تو فرمایا ہے لیکن حقیقی نہیں، مجازی ہے. تو علماء سلف نے ہمیشہ ہدایت کا رد کرتے ہوئے تفصیل سے بات کی ہے، مکمل وضاحت کے ساتھ. جب یہ کہا کہ حقیقتاً کلام نہیں ہے، تو یہاں پر ایسے الفاظ بیان کیے ہیں، اگرچہ بعض لوگوں کو بہت عجیب سے لگتے ہیں کم علمی کی وجہ سے، یا اللہ تعالیٰ کی شان کے لائق نہیں سمجھتے بدعقیدگی کی وجہ سے، تو یہاں پر مزید وضاحت کی ضرورت پڑ گئی ہے. اس لیے امام صاحب نے یہ بات فرمائی ہے بصوت. اچھا، آگے دیکھیں: وقع فی مسامعہ منہ، جو کانوں میں پڑی اللہ تعالیٰ ہی سے. کسی پھر فرمایا لا من غیرہ، کسی اور سے نہیں. لا من غیرہ سے کیا مراد، جیسے آگے تفصیل آئے گی. کیونکہ بعض لوگوں نے کہا ٹھیک ہے سنا تو ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے کلام نہیں تھا، جبریل امین کا کلام تھا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام تھا. اگرچہ قرآن مجید میں جو تفصیل ہے نا وہی کافی ہے، لیکن البدعت کا کیا کہنا ہے؟ پہلے بدعقیدگی بنا لیتے ہیں اور پھر دلیلیں ڈھونڈتے ہیں، نہیں ملتی تو تحریف کر دیتے ہیں. تو آئیے دیکھتے ہیں فضیلۃ الشیخ العلامہ صالح بن فوزان رحمہ اللہ کیا فرماتے ہیں. شیخ صاحب فرماتے ہیں: اثبات الکلام للہ جل وعلا، اللہ تعالیٰ کے لیے صفت و کلام کا ثابت کرنا من اصول عقیدت اہل سنت والجماعہ، سنت والجماعت کے عقیدے کے اصولوں میں سے ایک اصول ہے. ان اللہ تکلم بکلام حقیقی، کہ اللہ تعالیٰ کلام فرماتے ہیں حقیقتاً، حقیقی کلام سے. سمعہ جبریل وسمعہ موسیٰ علیہ السلام، یہ کلام جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو حقیقی ہے، اسے جبریل امین علیہ السلام نے بھی سنا اور موسیٰ علیہ السلام بھی سنا. کب لما ذهب الى النار لياتي منها بقبس ووجد ان الله سبحانه وتعالى يكلمه من الشجره. موسیٰ علیہ السلام نے کب سنا یہ کلام؟ پہلی مرتبہ جب آگ کی طرف گئے، یعنی کوہ طور پر. کیوں گئے؟ لیأتی منہ بقبس، تاکہ آگ میں سے کچھ حصہ لے، کوئی مشعل لے لیں جو راہ راست پر چلنے کے لیے آسانی ہو جائے اور ان کا راستہ جو ہے روشن ہو جائے. وجد ان اللہ یکلمہ من الشجرہ، تو یہ پایا موسیٰ علیہ السلام نے کہ اللہ تعالیٰ کلام فرما رہے ہیں درخت سے. کلام اللہ تعالیٰ کا ہے، آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ درخت سے آ رہی ہے. كما ذكر الله ذلك في القرآن، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا ہے. وسمع موسى كلامه قال الله جل وعلا، موسى علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کلام کو سنا، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے. وكلم الله موسى تكليما، سورة النساء نمبر 164. اور اللہ تعالیٰ نے کلام فرمایا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے، جیسے کہ کلام کرنے کا حق ہے. تکلیمہ جو ہے کہ کیا ہے؟ مصدر ہے. کلمہ تکلیمہ، مصدر سے کیا مراد ہوتا ہے؟ آپ جب الفاظوں کی بات کرتے ہیں نا عربی گرامر کے اعتبار سے، تو سب سے بلیغ اور عمدہ لفظ کون سا ہوتا ہے؟ مصدر ہوتا ہے. اس کے بعد میں کوئی لفظ ہوتا نہیں ہے. مصدر بیان کب کیا جاتا ہے؟ جب کسی چیز کی حقیقت کی انتہا کو بیان کرنا ہوتا ہے، اب اس کے بعد کوئی بات اور باقی رہتی نہیں ہے. سبحان اللہ. وکلم اللہ موسیٰ تکلیما. اور دوسری آیت میں ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه الى اخر الايه، سوره الاعراف ايت نمبر 143. اور جب موسى علیہ السلام آئے مقرر، ہمارے مقرر کردہ وقت پر، وکلمہ ربہ، اور اللہ تعالیٰ نے اور ان کے رب نے ان سے کلام فرمایا. وکلمہ ربہ، اسے ذرا انڈر لائن کر لیں ان دونوں آیت کو، جو ہے دونوں آیات کو ذرا غور کریں. ذرا پہلے میں کیا ہے؟ مصدر ہے، اور دوسری آیت میں ضمیر ہے. ضمیر وکلمہ ربہ، اس لیے میں نے کہا جب کلام کی بات آئی ہے نا، اللہ تعالیٰ نے ایسے وضاحت سے فرمایا ہے، واللہ تأویل کی گنجائش ہی نہیں ہے. جو عربی جانتے ہیں نا وہ تأویل کر ہی نہیں سکتے، اس لیے ان کو تحریف کرنا ہی پڑا. تأویل کے نام پہ تحریف لازم آتی ہے. اہل بدعت نے تحریف کی ہے، ورنہ اگر کوئی آپ سے پوچھے نا ایک آیت دکھا دیں واضح دلیل کہ اللہ تعالیٰ کلام فرماتے ہیں، کیا بتائیں گے آپ؟ یہ سورۃ الاعراف والے جو 143 کا جو حصہ ہے یہ، کیونکہ ضمیر صرف اسی طرف واپس لوٹتا ہے جس نے حقیقتاً کلام کیا ہے. اب بات ہی ختم ہو گئی ہے. سب سے بڑی دلیل یہ ہے، ضمیر کسی وقت لوٹ سکتا ہے. اب سیاق و سباق کسی کی ذکر کر رہے ہیں، پھر ضمیر بیان کیا ہے، ضمیر کس طرف لوٹتا ہے؟ جس کا ذکر کیا جا رہا ہے نا، کس اور کو ہو تو نہیں سکتا نا کوئی اور. اب کیسے ممکن ہے کلام اللہ تعالیٰ فرماتے اور ضمیر جبریل علیہ السلام کی طرف ہو یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہو؟ ممکن ہے؟ ناممکن ہے. کوئی ایسا کہہ دو کیسے جاؤ پاگل اپنا علاج کرواؤ، یہ کیسا ممکن ہے بھائی؟ یا تو عربی جا کے سیکھو، تم عربی نہیں آتی تمہیں. تو یہ دوسری آیت جو ہے بالکل واضح، وکلمہ ربہ، اور اس کے رب نے اس سے کلام فرمایا. شخصا فرماتے ہیں هذه مرة ثانية لما وعده الله أن يعطيه التوراة یہ دوسری مرتبہ. پہلی مرتبہ کب؟ جب آگ والا قصہ تھا. آگ قصہ جانتے ہیں آگ کا کہ راستہ جو ہے وہ بھٹک گئے, جا رہے تھے واپس مصر کی طرف مدین سے, راستے میں طوفان اندھیرے تھے تو پتہ نہیں چلا, رات بھی تھی, تو کسی پہاڑ پہ چوٹی پہ دیکھا کہ آگ نظر آ رہی ہے. اپنے گھر والے بھی اہلیہ بھی ساتھ تھیں, تو اور علماء کہتے ہیں کہ پریگننسی رو خود نہیں جا سکی ساتھ, حاملہ تھی, ورنہ اکیلے کیسے چھوڑ کے جانا تھا. تو خود گئے اس آگ کی طرف دیکھے, بھائی ہو سکتا ہے وہاں پہ کوئی ہو, کسی ڈر لگا ہے تو راستہ پوچھیں گے, کچھ بھی نہ ہو تو پھر آگ کی مشل لے لیں گے تاکہ راستہ جو ہے وہ جانا آسان ہو. تو وہاں پر آگ دیکھی جو درخت سے نکل رہی ہے, اور اللہ تعالیٰ نے کلام فرمایا جو درخت سے سنائی دیا. یہاں پہ بعض جاہلوں نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز میں سما جاتا ہے, نعوذ باللہ. وہ کلام جو اللہ تعالیٰ سے, لیکن درخت کے اندر اللہ تعالیٰ سما چکا تھا. وحدت الحلول کی دلیل پکڑتے یہاں سے, ان للہ وانا الیہ راجعون. اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے اللہ تعالیٰ اپنی کلام کہیں سے بھی سنوا دے. وحدت الوجود علی کہتے ہیں ہر جگہ موجود ہے. کیوں؟ کیونکہ درخت میں بھی اللہ تعالیٰ تھا جس کے کلام سنائی دیا. اور باقی جو واضح دلائل ہیں, عرش والے واضح دلائل ہیں, فی السماء علی العرش فوق العرش فوق, جتنی بھی دلائل ہیں یا علی, وہ سب ایک طرف کر دیے. کیوں؟ بدعقیدگی کیا تھی پہلے دل میں؟ جیسے میں نے کہا پہلے یہ سوچ لیا ہے کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے, عقیدہ بنا لیا ہے, دلائل ڈھونڈے کہاں ملے دلائل, نہیں ملے نا تو ڈھونڈے کہیں پہ, پھر یہ آیت سامنے آ گئی. یہ دلیل بنتی ہے؟ نہیں بنتی ہے. اچھا آگے سنیں, دوسری مرتبہ کب کلام فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ واپسی پر کوہ طور پر ملاقات تھی. اللہ تعالیٰ نے اب تیرے پیغام دینا تھا, رسالت, تورات. قصہ پتہ ہے, واپس آئے اور پھر اپنے جو بھائی ہارون علیہ السلام کو اپنے قوم پہ چھوڑ کر کوہ طور کی طرف گئے. تو یہ دوسری مرتبہ یہ کلام ہوا. پہلی مرتبہ جاتے ہوئے, دوسری مرتبہ واپس آتے ہوئے. شیخ صاحب فرماتے ہیں, لما وعده الله ان يعطيه التوراة, جب اللہ نے وعدہ فرمایا تورات دینے کا, ذهب موسى للموعد, موسى علیہ السلام اس وعدے کے مطابق گئے, وكلمه ربه, اور ان کا رب سے ہم کلام ہوئے, واعطاه الواح التوراة مكتوبة, اور اللہ تعالیٰ نے تورات کے الواح عطا فرمایا جو لکھے ہوئے تھے. فسمع موسى كلام الله سبحانه وتعالى, موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ کے کلام کو سنا. اچھا یہ واضح ہو گیا. اچھا آگے دیکھیں, وکلم نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ المعراج, اور اللہ تعالیٰ نے کلام فرمایا اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے. کب؟ لیلۃ المعراج, معراج کی رات. معراج کا قصہ واضح ہے اور قرآن مجید میں ثابت ہے, صحیح احادیث میں ثابت ہے. وفرض عليه الصلوات الخمس, کیا کلام فرمایا؟ جو ہمیں پتہ ہے وہ کیا ہے؟ پانچ نمازیں فرض. ہم پڑھتے ہیں نا پانچ نمازیں, پر جب نماز پڑھیں دیکھیں بعض عبادات میں خاص ہر ہونا تو ہر عبادت کے ساتھ چاہیے, خاص احساس کے ساتھ عبادت کریں, شعور ہونی, خاص شعور خاص احساس ہونا چاہیے. ہم عادت کے طور پر پڑھتے ہیں تو بہت سارا کی چیز ہوتے وہ چلی جاتی ہیں, پھر بس ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا میں کتنی رکعتیں پڑھی, پھر سجدے سہو کر رہے ہوتے ہیں. اللہ ہم سب پر رحم فرمائے. یہ پانچ نمازیں ہمیں آسمان کی طرف لے کے جاتی ہیں, پتہ ہے کیسے؟ نمبر ایک, فرض کہاں پہ ہوئی؟ یہ واحد عبادت ہے جو آسمانوں پہ فرض ہوئی, زمین پہ فرض ہوئی نہیں ہے. اور براہ راست اللہ تعالیٰ نے اپنے پیار پیغمبر علیہ وسلم سے کلام فرما کر حکم دیا پانچ نمازوں کا. پچاس تھیں پانچ ہوئی ہیں, پڑھتے ایک ہیں ثواب دس کا ملتا ہے. جب نماز پڑھتے ہیں ہم زمین پر نہیں رہتے, یہ شعور ہونا چاہیے, ہمارے دل آسمان کی طرف کھینچا چلا جاتا ہے, ہم اپنے رب سے ہم کلام ہو رہے ہوتے. پتہ ہے سورۃ الفاتحہ میں, سورۃ مسلم میں کیا حدیث آئی ہے؟ جب میرا بندہ کہتا ہے, قسم تو صلات والی حدیث, جب میرا بندہ کہتا ہے الحمد للہ رب العالمین, اللہ تعالیٰ کیا جواب دیتے ہیں؟ حمدنی عبدی, میرے بندے نے میری حمد و ثنا کی. کبھی سوچا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر بندے سے, جو بھی نمازی نماز پڑھتا ہے سورہ فاتحہ پڑھتے نماز میں، اللہ تعالیٰ ہر آیت میں جب سورۃ الفاتحہ کی پڑھتے ہیں، الحمد رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین ھذا بین و بین عبدی و لعبدی ما سأل، یہ میرے بندے کے بیچ میں وعدہ ہے، اب میرا بندہ اس وعدے کو پورا کرے، جو مجھ سے سوال کرتا ہے میں اسے استجابت کے لیے تیار ہوں. سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ دعا قبول فرماتا ہے، لیکن اس کی شرط بھی تو ہے نا. کیا شرط ہے؟ اخلاص. ہم کیوں کہتے ہیں سب سے پہلے توحید عبادت. بولے عبدی ما سأل، پوچھو کیا مانگنا چاہتے ہو. پھر ہمیں یہ بھی بتایا کہ مانگنا کیا اپنے رب سے. سورۃ الفاتحہ میں واللہ دین اسلام کے اساس موجود ہے، مکمل دین جو سیکھنا چاہتا ہے نا سورۃ الفاتحہ میں موجود ہے. رب کی معرفت، رب کون ہے، ہم کس کا قرآن پڑھ رہے ہیں، کس کا کلام پڑھ رہے ہیں، ہم کس کے حکم سے نماز پڑھ رہے ہیں. سورۃ الفاتحہ جس میں ہم پڑھ رہے ہیں، جو سورۃ الفاتحہ رکن نماز میں، اللہ تعالیٰ کی کیا تعریف ہے، الحمد رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، میرا رب جسے مجھے پیدا کیا ہے، جس کی یہ پیاری صفات ہیں، مجھ سے کیا چاہتا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین. اچھا اگر میں یہ کر لوں تو میں اپنے رب سے کیا پوچھوں، اہدنا الصراط المستقیم. تفصیل، کوئی بھی راستہ نہیں، صراط الذین انعمت علیہم، برے راستے، غیر مغضوب علیہم ولا الضالین. مجھے بتائیں بچا کیا ہے، عقیدہ بھی آ گیا ہے، منہج بھی آ گیا ہے، دین کے اساس کیا ہے. ہم ہمیشہ عقیدہ منہج کی بات کرتے ہیں، عقیدہ کے اساس کیا ہے، الایمان باللہ کی اساس کیا ہے، توحید عبادت، ایاک نعبد و ایاک نستعین. اسی استعانت میں ہم دعا اپنے رب سے مانگتے ہیں نا، کیا استعانت ہے اس میں سے، کیا مانگنا ہے اگر مانگنا ہے تو، صحت، عافیت، مال، دولت، بیوی، بچے، مانگنا کیا ہے، ایک ہی چیز مانگے اگر مانگنی ہے تو، اگر یہ تمہیں مل گئی واللہ دنیا آخرت کامیابی مل گئی ہے. پھر صحت ہو نہ ہو، مال ہو نہ ہو، اولاد ہو نہ ہو، بیوی ہو نہ ہو، کچھ ہو نہ ہو، اگر یہ چیز موجود ہے نا باقی سب آسان ہو جاتا ہے. لیکن زندگی میں سب کچھ ہو لیکن ایک چیز نہ ہو نا، واللہ کوئی زندگی میں کوئی خیر ہی نہیں ہے، نہ دنیا میں نہ آخرت میں. وہ کیا چیز ہے، ایک ہی چیز ہے، کیا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، ہدایت کو یافتہ ہو جائے. ہدایت کیا ہے، حق قبول کرنا، اسے ہدایت کہتے ہیں. علماء فرماتے ہیں کہ جو حق قبول کر دیتا ہے وہ راہ راست پہ ہوتا ہے. پھر آگے پورا قرآن میں حق بیان کیا گیا ہے، سورۃ البقرہ سے سورۃ الناس تک. ابتدا کیا ہے سورۃ الفاتحہ میں، کہ اللہ تعالیٰ حق قبول کرنا میرے لیے آسان فرما اور اس پر ثابت قدمی عطا فرما. پھر رب سے یہ مانگتے ہیں ہم. الغرض، پانچ نمازیں فرض ہوئیں، آسمانوں پر فرض ہوئیں، بغیر کسی واسطے کے فرض ہوئیں، براہ راست اللہ تعالیٰ نے فرض کیے ہیں، اور پچاس نمازوں کو حکم دیا ہے. تخفیف کے بعد معروف قصہ ہے، پانچ نمازیں ہوئیں اور اجر و ثواب پچاس کا ہے. ایک نماز ہم پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ایک نہیں لکھی جاتی میرے بھائی، واللہ پچاس لکھی جاتی ہیں، تو ہمیں شرم آنی چاہیے کہ نہیں. میں حیران ہوں جو نمازیں پڑھتے ہو کرتے کیا ہیں، یعنی اسے اور کیا چاہیے آپ کو، پڑھتے ایک ہی پچاس لکھا جاتا ہے نام اعمال میں، دس لکھا جاتا ہے، یعنی پانچ پڑھتے ہیں تو پچاس لکھا جاتا ہے. اور واحد ذریعہ ہے اپنے رب سے گفتگو کرنے کا. نماز نہ ہوتی تو پھر کیا تعلق ہے اپنے رب کا، ہمارا کوئی تعلق باقی رہتا ہے؟ باقی عبادت دیکھو، دعا مانگتے ہیں، یہ تعلق نہیں جو سورۃ فاتحہ میں ہے، جو نماز میں ہے، جس میں ہمیں واضح خبر دی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں. سبحان اللہ. تو پانچ نمازیں فرض ہوئیں، اس میں شاہد کیا ہے، نمازیں کیسے فرض ہوئیں پانچ، جبریل امین تو رک گیا نا، آگے نہیں گئے، سیرت المنتہا تک نہیں گئے جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام. آپ وسلم کہ نمازیں کیسے فرض ہوئیں، اللہ تعالیٰ نے خود کلام فرمایا ہے اور نمازوں کو حکم دیا ہے. فاللہ یتکلم جل وعلا، اللہ تعالیٰ کلام فرماتے ہیں جل وعلا، بکلام یسمع وبحرف وصوت، اللہ تعالیٰ کلام فرماتے ہیں، وہ کلام جو سنائی دیتا ہے، جس کلام کا حرف اور صوت ہے، حرف بھی ہے آواز بھی ہے. جیسا فرماتے ہیں یہ اہل سنت جماعت کا عقیدہ ہے، واضح ہے. کیوں علماء نے اتنی لمبی بات کی ہے، یہ کافی نہیں تھا، وکلمہ رب لنا فرمایا، وکلم اللہ موسیٰ تکلیما، واضح نہیں تھا، کافی تھا نا، کافی تھا، اتنا ہی کافی تھا. تو علماء نے کہا القرآن کلام اللہ، واضح ہے. اس دونوں جماعت نے اپنا عقیدہ بیان کرتے ہوئے شروع میں کہتے ہیں القرآن و کلام اللہ، قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، حق ہے، سچ ہے نا. اچھا، البدعت نے کہا مخلوق ہے، انہوں نے ایک جملہ آگے بڑھا دیا، القرآن و کلام اللہ غیر مخلوق. کہتے ہیں ٹھیک ہے مخلوق نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا کلام نہیں ہے، جبریل امین کا کلام ہے، اور ایک مجازی کلام ہے، حقیقی کلام نہیں ہے. انہیں پھر ایک جملہ اور ایڈ کر لیا جماعت نے، القرآن کلام اللہ غیر مخلوق، منہ بدأ وإليه يعود بحرف وصوت كما يليق بجلاله سبحانه وتعالى. یہ جملہ نوٹ کر لیں ذرا، یہ اہم بات ہے، بتاؤں میں آپ کو پوری تفصیل انشاءاللہ آج کے درس میں آ جائے گی. القرآن کلام اللہ، نمبر ایک کر دے اس کو، نمبر ایک لگانا چاہتے ہیں تو تاکہ آسان ہو جائے. نمبر دو غیر مخلوق، نمبر تین منہ بدأ. عربی میں لکھیں، اردو بتاتا ہوں میں، عربی میں لکھنے پہلے منہ بدأ. نمبر چار الیہ یعود، الیہ یعود واپس اللہ تعالیٰ کی ہو، الیہ یعود بحرف و صوت كما يليق بجلاله سبحانه وتعالى، كما يليق بجلاله سبحانه وتعالى، كما يليق بجلاله سبحانه وتعالى. ترجمة لك نياب، القرآن قرآن مجيد كلام الله اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، یہاں تک کافی تھا ٹھیک ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے، صحابہ کے زمانے میں یہی بات تھی بس، آگے کوئی بات ایڈ نہیں تھی، کیونکہ بدعتی نہیں تھے جو مخالفت کرتے ٹھیک ہے. بدعتی آئے جہمیہ اور جہمیہ جو ہیں، انہوں نے کہا القرآن مخلوق. سب سے پہلے کس نے کہا؟ جہمی صفوان، جہمیوں نے کہا، مشہور معتزلہ سے بعد میں ہو، لیکن سب سے پہلے یہ بدعقیدی جہمی صفوان کی طرف سے جہمیوں نے کہا تھا. جب انہوں نے مخلوق کہا تو انہوں نے کیا جملہ ایڈ کیا آگے پڑھیں، نمبر دو کیا ہے؟ غیر مخلوق، مخلوق نہیں ہے. اچھا، پھر انہوں نے کہا ٹھیک ہے، آگے جملہ اہل بدعت نے ایڈ کیا. اب اہل بدعت کو دوسری طرف لکھے نا، القرآن مخلوق تکلم به جبریل علیہ السلام او محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اہل بدعت نے کہا ٹھیک ہے. مخلوق اگر نہیں مانتے تم لوگ حقیقتاً، تو مجازن تو مانتے اللہ کا کلام ہے، لیکن حقیقتاً کلام کس کا ہے؟ یا جبریل علیہ السلام کا کلام ہے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے؟ جواب کیا دیا اہل سنت جماعت؟ اگلا جملہ کیا ہے؟ منہ بدا، حقیقت اللہ تعالیٰ ہی سے ابتدا ہے اس کلام کی، کلام اللہ تعالیٰ ہی کا ہے. جب میں کوئی بات کر رہا ہوں یا کوئی شخص کوئی بات کرتا ہے اور آپ اس بات کو نقل کرتے ہیں، آپ متکلم نہیں ہوتے، آپ کیا ہوتے ہیں؟ نقل کرنے والے، ناقل ہوتے ہیں، نقل کرنے والے، پیغام پہنچانے والے ہوتے ہیں. جب اللہ نے کلام فرمایا ہے، قرآن مجید اللہ کا کلام ہے، تو جبریل امین علیہ السلام نے جب سنا، آگے پہنچا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت تک پہنچا دیا. واضح ہے، منہ بدا. اچھا، ایک جملہ اور یہاں پہ کہہ دیا، الیہ یعود. تم تو یہ کہتے ہو کہ ابتدا اللہ تعالیٰ سے نہیں، ہم تو کہتے ابتدا بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، انتہا بھی اللہ تعالیٰ کی طرف ہے. وہ کیسے؟ جیسے کہ صحیح احادیث میں آیا ہے کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ قرآن مجید اٹھا لیا جائے گا واپس اللہ تعالیٰ کی طرف، نہ رہے گا کتابوں میں، نہ رہے گا سینوں میں. میرے بھائی، وہ بہت بڑی وعید ہے واللہ، یہ عام بات نہیں ہے واللہ. اہل ایمان کے اتنا ہی کافی ہے کہ پتہ نہیں کیسا دنیا، کیسی دنیا ہوگی یا کیسی زندگی ہوگی جس میں قرآن نہیں ہوگا، قرآن کے بغیر. آج کتنے اللہ کا کرم ہے، یہ دیکھیں قرآن مجید رکھے ہیں، پڑھنے والے کتنے ہیں، قدر کرنے والے کتنے ہیں. آج دیکھ رہے ہیں آپ، ابھی ہے خیر الحمدللہ موجود ہے امت میں، پڑھنے والے ہیں، لیکن پڑھنے والے زیادہ یا نہ پڑھنے والے زیادہ، زیادہ کون ہیں؟ اللہ رحم کرے ہم سب پہ. گھروں میں دیکھ لیں، جتنی وقت ہم ٹی وی پہ لگاتے ہیں یا موبائل پہ لگاتے ہیں یا دنیا داری میں لگاتے ہیں، اپنے رب کے کلام کو کتنا وقت ہم دیتے ہیں؟ خود اپنا محاسبہ کر کے ہم بتا سکتے ہیں. واللہ شرم آتی ہے واللہ. اس کے باوجود بھی خیر ہے، پڑھا بھی جاتا ہے اور عمل بھی کیا جاتا ہے. ایک وقت آئے گا جب قرآن مجید نہ پڑھا جائے گا اور نہ ہی عمل کیا جائے گا، پھر قرآن مجید کو اٹھا لیا جائے گا. اسے بڑی بات بتاؤں، یہ کعبہ جو ہے نا، کعبہ اللہ تعالیٰ کا گھر، یہ بھی نہیں رہے گا. کعبے کی تعظیم ہو رہی ہے نا، الحمدللہ، طواف بھی ہے، دیکھے کبھی خالی ہوا کبھی خالی نہیں ہوا. اللہ تعالیٰ ہم سب پر، ایک وقت آئے گا کہ طواف کرنے والا کوئی نہیں ہوگا، یا ہوں گے تو شرک کرنے والے ہوں گے، اہل توحید باقی نہیں رہیں گے. سبحان اللہ، جب اللہ کے گھر کی تعظیم نہیں ہوگی، قدر نہیں ہوگی، تو گھر بھی نہیں رہے گا. ذو سویقتین حبشہ سے نکلے گا اور اینٹ سے اینٹ بجا دے گا کعبے کے، کعبہ رہے گا نہیں. اب سوچ سکتے دنیا کیسے، دنیا میں کیسے تبدیلی آئے گی، وہ کیا دنیا ہوگی، اس دنیا میں کیا خیر باقی رہے گا؟ نہ قرآن ہے، نہ اللہ کا گھر ہے، کچھ بھی نہیں باقی رہا. دنیا قائم ہے ایمان سے، اہل ایمان سے، یاد رکھیں. بعض و غلط اس کا معنی لیتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کی اولیاء ہے تو دنیا ہے، نہیں تو دنیا بھی نہیں. اولیاء سے کیا مراد ہے؟ ان کے پیر جو مشکل کچھ حاج تروانگیوں کو سمجھتے ہیں، اعوذ باللہ، جو اقواب ہیں دنیا کے، جو دنیا کے ستون ہیں، اگر وہ نہ ہو تو آسمان زمین پہ گر جاتا. میرے بھائی غلط بات ہے، کوئی خاص مادر زاد ولی نہیں ہوتے، ماں کے پیٹ سے نکل تو ولی ہے، یہ غلط عقیدہ ہے. صحیح عقیدہ کیا ہے؟ اللہ کا ولی کون ہے؟ ہر مومن متقی ہے. الَا اِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ. اہل ایمان، اہل تقوی اللہ تعالیٰ کے اولیاء ہیں. جو نمازی نماز پڑھتا ہے وہ تو اللہ کا ولی نہیں، لیکن جو بے نمازی ہے وہ اللہ کا ولی ہے. کبھی ہو سکتا ہے اللہ کے لیے مجھے بتا، ہو سکتا ہے کبھی؟ یہ کیسی ولایت ہے مجھے بتائیں؟ جس کے منہ پر داڑھی نہیں ہے، جو حکا پی رہا ہے وہ اللہ کا ولی ہے، اور جو محرمات سے اجتناب کرنے والا ہے اور چہرے پر خوبصورت مسند مطلب داڑھی رکھی وہ اللہ کا ولی نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ ولی کا بیٹا ہے، اس لیے ولی ہے، اور یہ ولی کا بیٹے سے ولی نہیں ہو سکتا. یہ سبحان اللہ، یہی لوگ جب بڑھتے جائیں گے، بدعقیدگی والے اور اہل ایمان کم ہوتے جائیں گے، پھر ایسا وقت ہے اگر آپ قرآن مجید رہے گا وہ اللہ کا گھر رہے گا. اللہ تعالیٰ سب پر رحم فرمائے. اگلا پوائنٹ کیا تھا؟ بحرف و صوت. انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ہم یہ تو مان لیتے ہیں کلام تو مجازی ہے، حرف و صوت اللہ تعالیٰ کی شان کے مطابق نہیں ہے. کیونکہ حرف اور آواز کے لیے زبان کا ہونا لازمی ہے، گلے کا ہونا لازمی ہے، ووکل کارڈز کا ہونا لازمی ہے، اور ہونٹوں کا ہونا لازمی ہے. یہ سب مخلوقات میں پائے جاتے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ کے لیے جائز نہیں ہے. تو جماعت نے کیا کہا؟ بحرف و صوت، یعنی حقیقی کلام ہے، مجازی کی گنجائش باقی نہیں چھوڑی. اور تمہارا یہ کہنا ہے کہ تشبیہ لازم آتی، تمہاری عقل کی خرابی ہے. کیونکہ اگلا جمعہ آخر جملہ کیا ہے؟ کما یلیق بجلال سبحانہ و تعالی، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے شایہ نشان ہے. واضح ہو تعریف پوری؟ اس کو یاد کر لیں. اگر کوئی بھی آپ سے سوال کرتا ہے قرآن کے تعلق سے، جواب کیا ہونا چاہیے؟ جیسے جمعہ کا کیا عقیدہ ہے؟ یہ چار یا پانچ، کتنے جملے ہیں؟ یہ چھ جملے ہیں، اس کو یاد کر لیں. جیسا فرماتے ہیں، اب دیکھیں اہل بدعت کا عقیدہ دیکھیں ذرا. اما الجہمیہ والمعتزلہ، اما الجہمیہ والمعتزلہ فیقولون، اب جہمیہ والمعتزلہ کا عقیدہ بھی سن لیں. اللہ لا يتکلم، اللہ تعالیٰ کلام نہیں فرماتے. لأن لو اثبتنا له الكلام شبهناه بالمخلوقین. اچھا، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی کلام کی نفی کی ہے، اللہ تعالیٰ کلام نہیں فرماتے. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ کے کلام کو ثابت کر لیں اور مان لیں تو مخلوقات سے تشبیہ لازم آتی ہے، ہم اللہ تعالیٰ کو مخلوقات سے تشبیہ دینے والے ہو جائیں گے. لأن مخلوق يتكلم، کیونکہ مخلوق کلام کرتا ہے. جواب شیخ صاحب فرماتے ہیں، وهل يقاس كلام الله بكلام المخلوق، کیا قیاس کیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کے کلام کو مخلوقات کے کلام سے؟ کیا خالق مخلوق سے قیاس کیا جا سکتا ہے؟ سوال نہیں پیدا ہوتا. هناك فرق بين كلام الله وكلام المخلوق، شیخ صاحب فرماتے ہیں بہت بڑا فرق ہے اللہ تعالیٰ کے کلام مخلوق کے کلام میں. فهم لا يفرقون بين الله وبين المخلوق والعياذ بالله، اللہ تعالیٰ کی پناہ یہ لوگ نہیں فرق رکھتے، اللہ تعالیٰ کے کلام خالق و مخلوق میں فرق نہیں رکھتے، اس لیے انہوں نے یہ کہا ہے. نتیجتاً لتبلد افہامہم وعقولہم، ان کے غلط فہم اور کم عقلی کی وجہ سے. بلادت کہتے ہیں جب کہ چیز میں کمی پڑ جاتی ہے اور نکارہ ہو جاتی ہے، تو ان کے عقل کی خرابی ہے اور سمجھ اور فہم کی خرابی ہے. فاللہ جل وعلا یتکلم حقیقتا بکلام یسمع، اللہ جل وعلا حقیقتا کلام فرماتے ہیں، ایسا کلام جو سنائی دیتا ہے. والقرآن من کلام اللہ سبحانہ وتعالی، اور قرآن اللہ تعالیٰ کے کلام میں سے ہے سبحانہ وتعالی. تکلم اللہ به، اللہ تعالیٰ نے کلام فرمایا ہے. وتکلم بالتوراۃ، اللہ تعالیٰ نے تورات سے بھی کلام فرمایا ہے. وتکلم بالانجیل، اور انجیل سے بھی کلام فرمایا، یعنی قرآن اللہ تعالیٰ کے کلام ہے، تورات بھی اللہ تعالیٰ کے کلام، اور انجیل بھی اللہ تعالیٰ کے کلام ہے. ويتكلم متى شاء، اس کو ٹھیک کر لیں، ضم ويتكلم، میرے پاس فتحہ نسخے میں، تکلم فعل ماضی تو فتحہ ہونا چاہیے تھا، اوپر دیکھیں تکلم اللہ به، یہ تکلم فعل مضارع ہے، ناصب تو کوئی ہے نہیں آگے نا، تو شاید پرنٹنگ مسٹیک ہوئی، تو ٹھیک کر لیں. ويتكلم متى شاء، اللہ تعالیٰ کلام فرماتے ہیں جب اللہ تعالیٰ چاہیں. اذا شاء، جب چاہیں. فکلامه من فعله جل وعلا، اللہ تعالیٰ کلام، اللہ تعالیٰ کے فعل سے ہے. وفعله لا نہایت له ولا بداية له، اور اللہ تعالیٰ کے فعل میں نہ تو کبھی کوئی ابتدا ہے نہ اس کی کوئی انتہا ہے. اللہ تعالیٰ کے افعال ازلی ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ کی ذات ازلی ہے، مثلا اسماء و صفات بھی ازلی ہیں، اللہ تعالیٰ کے افعال بھی ازلی ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ خالق ہمیشہ سے ہے، مخلوق نہیں تب بھی اللہ تعالیٰ خالق تھے، ہمیشہ سے خالق ہیں اور ہمیشہ خالق رہیں گے، ابتدا کوئی نہیں ہے، انتہا کوئی نہیں ہے. یتکلم متى شاء اذا شاء بما شاء جل وعلا، اللہ تعالیٰ جب چاہیں، جیسے چاہیں، جس چیز سے چاہیں، اللہ کی مرضی ہے کلام فرمائے. فالکلام صفۃ من صفاته الفعلیۃ، کلام اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، صفات فعلیہ میں سے. صفات فعلیہ اور ذاتیہ میں کیا فرق ہے؟ ذاتیہ جو ہمیشہ ہوتی ہیں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کی زندگی ہے، الحیاء، صفۃ الحیاء، ہمیشہ سے. اللہ تعالیٰ کا علم ہے، ہمیشہ سے، کبھی جدا الگ نہیں ہو سکتی، یہ صفات ذاتیہ ہیں. صفات فعلیہ وہ ہیں جب، ہاں، جب اللہ تعالیٰ چاہیں تو ہوتے، نہ چاہیں تو واقع نہیں ہوتی، لیکن اللہ تعالیٰ متصف تو ہوتے ہیں اسے. جیسے کہ صفۃ الخلق، پیدا کرنا، مخلوق نہیں تھی، کانا ولم یکن شیئا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ تھے اور کچھ بھی چیز نہیں، کوئی بھی چیز نہیں تھی. وکان عرش علی الماء، اللہ کا عرش پانی پر تھا. تو اسے کیا ثابت ہوتا ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ خالق نہیں تھے، رب نہیں تھے، جب کچھ بھی مربوب نہیں تھا تو رب تو تھے نا، تو ہمیشہ سے ہیں. اور یہاں پر اللہ تعالیٰ کلام جو ہے القرآن، اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے متکلم ہے. جب قرآن نہیں تھا کلام متکلم تھے کہ نہیں؟ جب تورات نہیں تھا متکلم تھے کہ نہیں؟ متکلم تھے. جب مخلوقات نہیں تھے متکلم تھے کہ نہیں؟ متکلم تھے. لیکن جب چاہا کلام فرمایا، جب نہیں چاہا تو کلام نہیں فرمایا. تو یہ کون سی صفت ہے جس کا تعلق اللہ کی مشیئت سے ہے؟ وہ ہے صفت فعلیہ، ذاتیہ فعلیہ اس کو کہتے ہیں. کیوں؟ جو ہمیشہ سے متصف ہو، ہمیشہ سے متصف ہو اور جب چاہے کلام فرمائے، جب چاہے وہ صفت جو ہے یعنی بیان ہو، تو اسے کہتے ہیں ذاتیہ فعلیہ، جیسے کہ کلام ہے. صرف فعلیہ کی مثال کوئی جانتا ہے؟ النزول، الاستواء علی العرش، والنزول بھی عرش پر مستوی ہونا، جب اللہ چاہے عرش پر مستوی ہوئے، فعلیہ ہے. النزول، رات کے آخر پر اللہ تعالیٰ نازل ہوتے ہیں، یہ کیا ہے؟ صفت فعلیہ. المجیء یوم القیامہ، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کا آنا جو ہے حساب کے لیے، صفت فعلیہ. قوله نمبر بارک، یقول منہ سبحانہ لا من غیرہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی اور سے نہیں، یعنی جو کلام ہے، لا من الشجرتی، درخت سے نہیں، ولا من لوح المحفوظ، لوح محفوظ سے نہیں، ولا من جبریل، ولا من جبریل، جبریل علیہ الصلوۃ والسلام سے نہیں، ولا من محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ولا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے. قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا کلام ہے. اللہ تعالیٰ کلام فرماتے ہیں, جب درخت سے آواز سنی موسیٰ علیہ السلام نے تو درخت کی آواز تھی, کس کا کلام تھا؟ اللہ تعالیٰ کا کلام تھا, درخت کا کلام نہیں تھا. لوح محفوظ میں قرآن مجید موجود ہے, تورات بھی ہے, سب ہے. تو کیا لوح محفوظ کا کلام سمجھا جائے گا؟ نہیں, کلام اللہ تعالیٰ کا ہے. جبریل امین علیہ السلام وحی لے کے آتے ہیں انبیاء کی طرف, تورات بھی لے کے آئے, انجیل بھی لے کے, قرآن بھی لے کے, تو کس کا کلام ہوگا؟ جبریل امین کا ہوگا, اللہ تعالیٰ کا ہوگا, اللہ تعالیٰ کا. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید نازل ہوا, اے قرآن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام یا اللہ تعالیٰ کا کلام ہے؟ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے. فہو کلام بدأ من اللہ حقیقتا, تو کلام جو ہے حقیقتا اللہ تعالیٰ سے ابتدا ہوئی ہے. وإنما جبريل ومحمد صلى الله عليه وسلم ناقلان عن الله ومبلغان عن الله جل وعلا. تو پھر جبريل امین محمد صلى الله عليه وسلم کیا ہے؟ کلام کو اللہ کے کلام کو نقل کرنے والے, پہنچانے والے, اور بلاغ کرنے والے ہیں, پیغام کو پہنچانے والے ہیں. قوله فمن قال غير هذا فقد كفر بالله العظيم. اب دیکھو حکم کیا ہے اس بد عقیدگی کی, جو کہتے ہیں کہ اللہ کے قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے. کیسا فرماتے ہیں؟ من قال ان کلام اللہ مخلوق, جو کہتے اللہ کے کلام مخلوق ہے, وان اللہ لا يتکلم, اللہ تعالیٰ کلام نہیں فرماتے, وعطل اللہ من الکلام, اللہ تعالیٰ کو کلام سے یا معطل کر, یعنی انکار کر دیا, فهو کافر, اسے انڈر لائن کر لیں, تو ایسا شخص کافر ہے. لأنه مكذب لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم ولجماع المسلمين. کافر کیوں ہے؟ کیونکہ اسے جھٹلایا ہے, کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کو جھٹلانے والا ہے, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلانے والا ہے, اور مسلمانوں کے اجماع کو جھٹلانے والا ہے, اور اللہ تعالیٰ کی تکذیب اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کفر ہے. اللهم الا ان يكون جاهلا, ابھی اس میں استثناء ہے, اللهم مراد الا, اللهم استثناء کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے, مگر الا ان يكون جاہلا, تو یہ استثناء بھی نوٹ کر لیں, انڈر لائن کر لیں, الا کہ جاہل ہو, او متأولا, یا تأویل کرنے والا ہو. یہ کیا ہے؟ تکفیر کی موانع ہیں, ان میں سے یہ دو ہیں جو رکاوٹیں ہیں تکفیر کی. جاہل جو ہے اگر جہالت کی وجہ سے بات کرتا تو وہ کافر نہیں ہے. متأولا, اب ہم کس کی بات کر رہے ہیں؟ متعین شخص کی. تکفیر تو عام ہے نا, مطلق لفظ ہے, اگر کسی پہ آپ تطبیق کرنا چاہتے ہیں تو دیکھنا پڑے گا جاہل ہے کہ نہیں, متعول ہے کہ نہیں. اور تیسرا شخص نے فرمایا او مقلدن, یا کسی کی تقلید کرنے والا, کس کی؟ لمن یحسن بهم الظن, جس کے ساتھ حسن ظن رکھتا ہے, یعنی ہر بندے کی تقلید نہیں کی جاتی, تقلید اس شخص کی جائز ہے اور ایسی صورت میں جائز ہے خصوصی طور پر جب کوئی شخص کوئی چیز نہیں جانتا تو بغیر علم کی بات نہ کرے, خاص طور پر عقیدہ کی بات ہو رہی ہے تو بغیر علم کی بات کرنا تو ویسے جائز نہیں شرعاً. اقول اللہ بغیر علم یا تو شرک جیسا یا شرک سے بدتر ہے, جیسا کہ اللہ نے فرمایا ہے. تو کیا کرنا ہے؟ سب سے علم حاصل کریں, علم علماء سے پوچھا ہے, جس علماء سے حسن ظن رکھا جاتا ہے, جو اہل سنت و جماعت کے علماء, جو سلفی علماء, جو اہل حق ہیں, ان سے سوال کیا ہے, ٹھیک ہے نا؟ حسن ظن ہے, غلطی ہے, بشر ہے, غلطی ہو گئی ہے, اور اسی کو حق سمجھا گیا ہے. اس لیے جب آپ کسی عالم سے سوال کریں تو آپ کے دل میں یہ یقین ہونا چاہیے کہ یہ بندہ نبی نہیں ہے, اس کے قول کو لیا بھی جا سکتا, رد بھی کیا جا سکتا ہے. میرا حسن ظن ہے کہ بندہ حق کہہ رہا ہے, کیونکہ اس کی زندگی ساری قرآن, سنت و مذہب سلف کے مطابق گزری ہے. اگر کبھی بھی کسی موڑ پر بھی اس شخص کے اس عالم کا جواب قرآن و سنت سے ٹکرا جائے گا تو میں اس کے قول کو چھوڑ دوں گا, قرآن و سنت مطابق قول کو لے لوں گا میں. یہ طریقہ ہونا چاہیے علماء کے ساتھ ہمیشہ, ورنہ اگر ہر عالم کی ہر بات کو لے لی جائے تو اسے نبی بنایا جاتا ہے. نبی تو معصوم ہے نا. امام مالک رحمہ اللہ کیا فرمایا؟ ہر بندے کے قول کو لیا بھی جاتا, رد بھی کیا جاتا, سوائے صاحب هذا القبر, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے سوا. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتے ہیں, معصوم ہیں. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى, کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ بھی امت میں سے کوئی بھی شخص کیا ہے سب سے بڑا صحابی کیوں نہ ہو, کیا یہ مقام حاصل کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا ہے. یہ مقام اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص مقام ہے, مقام النبوہ, وحی نازل ہوتی ہے، جو فرماتے حق فرماتے سچ فرماتے ہیں، جو آپ سلم منہ سے نکلتے زبان مبارک سے نکلتے وہ دین ہے، وہ ہمارا ایمان ہے. لیکن یہ اگر ہم کسی اور شخص کو دے دیں تو پھر ہم اس کو نبی کے برابر کر دیں گے کہ نہیں؟ اس لیے کیا عقیدہ ہونا چاہیے؟ ہمارا علماء حسن ظن ہمارے علماء سے کہ حق بات فرماتے ہیں، جس کو آپ جانتے ہیں. یہ نہیں کہ کسی ارے غیرے نتو خیرے ساتھ سوال کرے. جو لوگ کیا کرتے ہیں کہ مطلب دیکھتے ہیں حرم میں، دیکھیں آپ طواف کر رہے ہوتے، کوئی داڑھی والے سے لوگ سوال پوچھ لیتا ہے، اور کئی داڑھی والے اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے اور تعالیٰ ہم سب پر رحم فرمائے، جواب دے دیتے ہیں، چاہے کچھ جواب آئے یا نہ آئے. ایک شخص نے حسن ظن جب آپ سوال کرتے ہیں نا شریعت کے تعلق سے، حسن ظن یہ نہیں کہ کسی سے بھی پوچھ لیں داڑھی والے سے، یہ حسن ظن نہیں ہے، یہ جہالت ہے، بے وقوفی ہے. جس کو پتہ ہے آپ کو اہل علم میں سے ہے، عالم یا طالب علم ہے، جس کو پتہ ہے آپ کو پتہ بھی انشاءاللہ یہ اہل سنت جماعت کے علماء میں سے، طلاب علم میں سے ہے، جو سلفی ہیں، جو حق منہج پر ہیں، ان سے آپ سوال کرتے ہیں. آپ کبھی دیکھا ہے بچہ بیمار ہے آپ کا، اور کسی شخص دیکھا اسے علاج پوچھا ہے، میرے بچہ بیمار ہے علاج دے دے مجھے؟ کیوں نہیں پوچھتے بچے کا علاج جب تک کہ ڈاکٹر نہ ہو اور یقین نہ ہو جائے؟ آپ علاج نہیں لیتے بچے سے، کیوں نہیں لیتے؟ جان کا خطرہ ہوتا ہے نا، غلط علاج دے دے گا تو نقصان ہوگا نا. تو اپنے ایمان کو بچانے کے لیے ہم یہ کام کیوں نہیں کرتے؟ دین کے لیے ہم یہ کام کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے اگر آپ سے کوئی سوال کرتا ہے نا تو اپنی داڑھی کی طرف مت دیکھیں. داڑھی کو والا کوئی قصور نہیں ہے، داڑھی تو نور ہے چہرے پہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. لیکن بعض لوگ اللہ کو ہدایت دے، غلط جواب صحیح جواب کو پتہ بھی نہیں ہوتا جواب دے دیتے ہیں. اگر جواب نہیں آتا تو کیا کہنا چاہیے؟ میں نہیں جانتا، اللہ اعلم. اتنا آپ کر سکتے ہیں، اگر آپ سے کسی شخص نے پوچھا ہے، آپ اگر فون کر کے کسی ایسے شخص سے پوچھنے جو اہل علم میں سے ہو یا طلب علم میں سے ہو، تو اس کا کام بھی ہو جائے گا، اس کو آپ ایک راستہ بھی دکھا دیں گے. یا کم سے کم اگر آپ پاس وقت نہیں جانتے کسی کو، آپ کہتے میں نہیں جانتا ہوں، لیکن آپ اس سے پوچھے جو جانتے ہیں، آپ کیا پیغام دیں گے اسے؟ کہ ہر بندے سے نہیں پوچھا جاتا، اور ایسے اہل حق بھی موجود ہیں جو ہر بات کا جواب نہیں دے، جن کو ان کو علم نہیں ہے. تو شیخ صاحب فرماتے ہیں الا یکون جاہلا، مگر اگر جاہل ہو، یا متأولا، یا تأویل کی وجہ سے غلطی ہو گئی اس سے، او مقلنا لمن یحسن بهم الظن، یا ان کی تقلید کرنے والا ہو جن سے وہ اچھا گمان رکھتا ہے، فہذا یبین له، تو کیا کرنا چاہیے ایسے شخص کے ساتھ؟ تکفیر تو نہیں کرنی، کافر تو نہیں ہے، چھوڑ دیں اس کو اپنے حال پہ، نہیں، یبین له، اس کی ہم وضاحت کریں گے، بیان کریں گے کہ حق کیا ہے. فإن اصر حکم بکفره، اگر وہ اصرار کرتے ہیں اس بدعقیدگی پر، وہ کہتے ہیں قرآن مخلوق ہے، تب حجت قائم کرنے کے بعد اس پر فتویٰ لگایا جاتا ہے. لأن اللہ جل وعلا عاب على المشركين انهم يعبدون التماثيل، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہ عیب جو کی ہے جو بتوں کی عبادت کرتے ہیں، اللہ تلا تکلم. اچھا اور بات ہو رہی ہے، پہلی بات سمجھ لیں آپ، تکفیر کا معاملہ جو ہے بڑا سنگین معاملہ ہے، اس میں احتیاط بہت لازمی ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، تمہیں سے جب کوئی شخص کسی مسلمان بھائی کو کافر کہتے ہیں تو دونوں میں سے ایک کافر لازمی ٹھہرتا ہے، یا تو کہنے والا یا جس کو کہا جا رہا ہے. وہ کیسے؟ اگر کہنے والا سچا ہے تو جسے کہا گیا وہ کافر ہے، اگر کہنے والا جھوٹا ہے تو جو کہنے والا اس پہ واپس کفر لوٹ کے آتا ہے. کتنی خطرناک بات ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایک کلمہ سے انسان جو ہے جہنم کی تہ تک پہنچ جاتا ہے، ایک کلمہ سے، ایک لفظ سے، منہ سے نکلتا ہے. اس میں تکفیر ایک لفظ ہے، یاد رکھے تکفیر، کہ کسی کو کافر کہہ دینا اسے. اور حجت قائم کرنے کے لیے جس کے پاس علم ہے، اہل علم جو ہیں وہ حجت قائم کرتے ہیں، یا جس کے پاس خصوصی طور پہ علم ہے اس معاملے میں جس کی وہ بات کر رہا ہے، تکفیر ہو جاتی ہے. اور پھر حد قائم کرنا حاکم یا اس کے نائب کا کام ہے، افراد الناس کا کام نہیں ہے. حجت قائم کر دی ہے، کافر سر قلم کر دی کیونکہ مرتد ہے، یہ کس کا کام ہے؟ یہ حاکم کا کام ہے. آپ کا کام، اگر آپ اہل علم سے، طلب علم سے آپ حجت قائم کر بھی دی ہے، اب اس کا معاملہ سپرد کر دیں حاکم کی طرف، عدالت میں کیس چلے گا. اگر عدالت صحیح فیصلہ نہیں کرتی، وہ جانوں کا کام جانے، ہمارا کام کیا ہے؟ ہمارا کام حق کو بیان کرنا ہے، یہ ہمارا کام ہے. آگے اس کو حد قائم کرنا وہ ہمارا کام نہیں ہے، افراد الناس کا کام نہیں ہے، وہ کس کی ذمہ داری ہے؟ اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے. وہ تو یار فیصلے کرتے غلط فیصلے کرتے ہیں, وہ شریعت بتا فیصلے کرتے نہیں, وہ جانوں کا رب جانے, وہ ہمارا کام نہیں ہے. وہ حاکم ذمہ کام تھا, اگر وہ نہیں کرتا اس کا رب ہے جو اس سے سوال کرنے والا ہے. ہمارا رب ہم سے سوال کرے گا ہم نے کیا کیا ہے. ہم اپنے آپ کو دیکھیں جو ہماری ذمہ داری ہم وہ پوری کریں, جو حاکم کی ذمہ داری ہے وہ پوری کرے گا, ہمارا اس سے کیا تعلق ہے. ورنہ کیا ہوگا, ہر بندہ پھر جماعت بنا کے پرسیڈنٹ بنا لے گا, جماعت کا امیر بن جائے گا, بیعت ہوگی, پھر وہاں پہ حدود تعزیرات بھی ہوں گے, تو ایک حکومت دوسری حکومت آ گئی ہے. اب وعید سنی آپ نے, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر ایک خلیفہ کے ہو تو دوسرا بیعت کے لیے کھڑا ہو جائے تو اس کو کیا کرو, قتلو, قتل کر دو اسے. اب مسلمان کو قتل کرنا بھائی کتنا بڑا جرم ہے, مسلمان کو قتل کرنا جان بوجھ کے کتنا سخت جرم ہے. یہاں پر کیوں قتل کر دو, دیکھیے رحمۃ العلم صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ العلم بنا کر بھیجے گئے صلی اللہ علیہ وسلم, فرماتا قتل کر دو اسے. کیوں؟ کیونکہ تقسیم ہوگی, بد امنی ہوگی, خون ریز ہوگی, قتل غارت ہوگی, اور اس کے عاقبت کیا ہوگی, پھر نتیجہ کیا نکلے گا, نہ دین رہے گی نہ دنیا رہے گی, سبحان اللہ. اس لیے دوسرے کو قتل کر دو اگر کوئی ایسا کرتا ہے. تو اسے تکفیر کا معاملہ جو ہے اس میں احتیاط بہت ضروری ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں اب ایک اور وجہ بھی ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کلام نہیں فرماتا, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم حق پہ ہیں کیونکہ تشبیہ لازمہ ہے مخلوق سے, اس لیے ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کلام فرماتے ہی نہیں ہے. یا جو تو پھر قرآن مجید کہتے ہیں مخلوق ہے, اللہ کی صفت نہیں ہے. اچھا ایک اور بھی وجہ ہے, وہ کیا وجہ ہے, شیخ صاحب فرماتے ہیں لأن اللہ جل وعلا عاب على المشركين, اللہ تعالیٰ نے عیب جوئی کی مشرکین کی, کس چیز کی, انہم یعبدون التماثیل التي لا تتكلم, کہ وہ ایسی تمثیل ایسے بتوں کی اور بتوں کے علاوہ یعنی جو پتھر وغیرہ جو درخت وغیرہ جن کی عبادت کرتے ہیں جو کہ کلام نہیں کرتی. پتھر کو بھی بولتا ہے نہیں بولتا پتھر, اچھا جو پتھر کو سجدہ کر رہا ہے جو پکار ہے اس کو پتہ ہے یقین ہے کہ پتھر بولتا ہے, اس کو پتہ ہے پتھر نہیں بولتا ہے. اچھا قال ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام, اب دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے عیب جو کی ہے ان مشرکین کی, اپنے پیارے نبی ابراہیم علیہ السلام کی زبانی, یا ابتی, اپنے باپ سے مخاطب ہوتے ہوئے. اب جانتے ابراہیم علیہ السلام کا باپ جو تھا مشرکوں کا سردار تھا, مشرکوں کا سردار تھا سب سے بڑا, بت پرستی کرتا بھی تھا اور بتوں کی خاص حفاظت کرنے کی ذمہ داری بھی اس کے ذمہ تھی. یا ابتی, اے میرے پیارے باپ, دیکھیں ذرا گفت انداز گفتگو دیکھیں, انداز بیان دیکھیں, نرمی کی انتہا دیکھیں, اپنے باپ سے مخاطب ہے جو مشرکوں کا سردار ہے اور اللہ کے نبی مخاطب ہے. الفاظ دیکھیں, یا ابتی, یعنی کہ اے مشرک تو کیا کرتا ہے, یا ابتی دیکھو میں تیرا بیٹا ہوں, تیرا خیر خواہ ہوں, تو میرا ہی پیارا باپ ہے. یا ابتی لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا, آپ اس کی عبادت کیوں کرتے ہو جو نہ تو سنتا ہے نہ دیکھتا ہے اور نہ کبھی تمہارے کوئی کام آ سکتا ہے. کتنی پیاری بات ہے, آپ میرے باپ لیکن آپ کر کیا رہے ہیں, ایسے بتوں کی عبادت کرتے ہیں جو نہ تو سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں اور نہ کبھی کسی کے کام آ سکتے ہیں اور نہ ہی آپ کے کام آ سکتے ہیں. الی آخری آیت سورۃ مریم آیت نمبر 42. اچھا میں گزارش کروں گا آج کے واجب لے لیں آپ سورۃ مریم کی آیت 42 سے جو اگلی 5-6 آیتیں ہیں جس میں ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ سے مخاطب ہیں. ذرا آیات کا ترجمہ پڑھ لیں, ذرا تفسیر پڑھ لیں, بالکثیر سے تفسیر پڑھ لینا ذرا, یا مجھے طبری سے جو بھی آپ کے پاس کتاب ہو دیکھ لینا, ورنہ بڑے پیارے انداز گفتگو یعنی دل نرم ہو جاتے اور عقل حیران ہو جاتے کس طریقے سے اللہ تعالیٰ کے پیارے انبیاء علیہ السلام توحید کی دعوت اپنے گھروں سے شروع کی ہے اور واپس جواب کیا نکلا ہے. اس یعنی پیارے انداز کے باوجود بھی ریئیکشن کیا ہوا ہے اہل شرک کا. وقال الکفار الذین یعبدون الاصنام, اللہ تعالیٰ نے فرمایا کافروں کے تعلق سے جو بتوں کی عبادت کرتے ہیں, فاسألهم ان كانوا ينطقون, سورۃ انبیاء الى اخر آیہ سورۃ انبیاء نمبر 363 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فاسألهم, ان سے سوال کرو, پوچھو ذرا, ان كانوا ينطقون, اگر یہ بات کر سکتے ہیں, نہیں بات کر سکتے, واللہ جل وعلا یقول فی بنی اسرائیل, اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کے تعلق سے بیان فرمایا ہے, واتخذ قوم موسی من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار الم يروا انه لا يكلمهم الى اخر الايه سوره الاعراف ايت نمبر 148. اچھا بنی اسرائیل, واتخذ قوم موسى, اور موسى علیہ السلام کے قوم نے بنا لیا. کیا؟ من بعد ہی موسیٰ علیہ السلام کے بعد، یعنی جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے. من حلیہم، اپنے گھر والوں کے جو زیورات تھے، سونے کے زیور تھے. عجلن، بچڑا. جسدن، اس کا جسم بنایا بچڑے کا. لہو، خوار، جس کی آواز آتی تھی، خور خور کی آواز، خوار جسے کہتے ہیں. اچھا، الم یرو انہ لا یکلمہم، کیا یہ نہیں دیکھتے، کیا یہ نہیں جانتے کہ ان سے کلام نہیں کر سکتا؟ تو الاخر الایہ، اس سے کیا ثابت ہوا؟ شیخ صفر فرماتے، فدل علی ان الرب یتکلم سبحانہ وتعالی، وان الذی لا یتکلم لیس ربا. جو کلام فرماتے وہ رب ہو سکتا ہے، جو کلام نہیں کہہ سکتا، جو کلام کرنے سے محروم ہے، جس کے اندر یہ عیب پایا جائے تو رب کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا خیال ہے، رب میں کوئی عیب ہو سکتا ہے؟ اچھا، اب گنگا انسان، مخلوق کو دیکھ لیں، گنگا اور تندرست بولنے والا، دونوں میں فرق کیا ہے؟ گنگا میں عیب ہے کہ نہیں؟ گنگا میں عیب ہے. ہم دنیا والے بھی سمجھتے کہ جو نہیں بول سکتا اس کے اندر یہ عیب ہے، نقص اس کے اندر ہے. تو بولا صفت الکمال ہے کہ نہیں؟ یہ صفت النقص ہے، صفت الکمال ہے. تو رب کے لیے صفت النقص کیسے بن گئی؟ ممکن ہے کیا؟ یعنی انہوں نے عقل کو آگے کر کے یہ بدعقیدگی نکالی ہے کہ اللہ تعالیٰ کلام نہیں فرما سکتا، کیونکہ تسبیح لازم آتی ہے، عقلیں نہیں مانتی ہماری. تو پھر عقل یہ کیسے مان لے؟ تو مخلوق تو کامل ہے جب کلام کرتا ہے، تو خالق کامل کیسے ہو سکتا جب کہ وہ کلام نہیں کر سکتا؟ تو عقل والے کو عقل سے ہی چوٹ لگی اور مار پڑی ہے. پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں، کیف یأمر وکیف ینہا وکیف یدبر، اگر کلام نہیں کر سکتا اللہ تعالیٰ، حکم کیسے دے گا، منع کیسے کرے گا، تدبیر کائنات کے کیسے کرے گا؟ سبحان اللہ. وہو لا یتکلم، جب کہ وہ کلام نہیں فرما سکتا. تعالی اللہ عن ذلک، اللہ تعالیٰ سے بلند و بالا ہے. وفی سورہ طہ، سورہ طہ میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، الا یرجع الیہم قولا ولا یملک لہم ضرا ولا نفعا، الى اخر سورہ طہ نمبر 89، الا یرجع الیہم قولا ای لا یجیبہم اذا خاطبوہ، کہ جب خطاب کیا جاتا ہے ان بتوں سے کوئی جواب دے سکتے ہیں؟ یہ جو بچڑے کی بات ہو رہی ہے، جب اس سے خطاب کیا گیا ہے، سامنے نے بنایا ہے اور بنی اسرائیل نے جنہیں عبادت کی ہے، کیا وہ نہیں جانتے کہ واپس جواب دے بھی نہیں سکتا؟ یہ اس دینے کی قابلیت رکھتا ہی نہیں ہے جواب دینے کی، تو رب کیسے بنایا گیا ہے اسے؟ اس کو سجدہ کیسے کیا گیا ہے؟ اس کو پکارا کیسے گیا ہے؟ میرے بھائی، اپنی یہ جو سب سے شرف والی بات ہے نا، یہ چیز ہے نا، یہ ماتھا جو ہے نا، یہ وہ ناک جو ہے، لوگ کہتے ہیں ناک کٹوا دی فلان نے، کیا مطلب؟ ناک تو ہے اپنی جگہ پہ، کیا کٹوائی ہے؟ یعنی بے عزت کیا ہے انسان کی عزت و شرف اسی ناک میں اور پیشانی میں ہے. کس کے لیے جھکنی زمین پہ لگتی ہے؟ زمین پہ ہم پاؤں رکھتے ہیں نا، سجدہ صرف اللہ کے لیے کیا جاتا ہے، جو جس نے پیدا کیا ہے، جس نے عزت بخشی ہے، جس نے انسان بنایا ہے، جس نے عقل کی نعمت سے نوازا ہے، اور پھر سجدہ کیا جاتا ہے اس بچڑے کو جسے اپنے ہاتھ سے بنایا ہے، یہ اس بت کو جسے اپنے ہاتھوں سے تراشا گیا ہے، یہ اس درخت جسے خود اپنے ہاتھ سے کاٹا گیا ہے. سبحان اللہ، ان للہ وانا الیہ راجعون. اس سے بڑی بدبختی کیا ہوگی؟ اس سے بڑی ذلت کیا ہوگی مجھے بتائیں؟ یعنی دنیا میں بڑے پوسٹ پہ ہوں گے، دنیا میں کسی صاحب اقتدار یا کسی ملک کے پریزیڈنٹ سربراہ بھی ہو سکتے ہیں، بڑا اقتدار ہے، لیکن گائے کا پیشاب سے اشنان کرتے ہیں، سجدے کرتے ہیں اور بتوں سے مانگتے ہیں، جبکہ پتہ ہے کہ یہ جانور ہے، یہ بول نہیں سکتا ہے، یہ اب اس کو کوئی ذبح کرتے اپنا دفاع نہیں کر سکتا ہے، اور سالانہ بقرعید پر، عید الاضحیٰ پر ذبح کیے جاتے ہیں سارے جانور، جس میں گائے بھی شامل ہوتی ہے. یہ کیسا رب ہے جو اپنی جان نہیں بچا سکتا، کسی اور کی جان کیا بچائے گا؟ جو اپنی بگڑی نہیں بنا سکتا، کسی اور بگڑی کیا بنائے گا؟ جو اپنی مشکل آسان نہیں کر سکتا، جسے مارا جا رہا ہے، اس کا گوشت کھایا جا رہا ہے، اسے اور مشکل کشا کیا ہو سکتا ہے؟ یہ بت جس کو اپنے ہاتھوں سے لوگ تراشتے ہیں، مٹی سے بناتے ہیں، شکل و صورت بناتے ہیں اس کی، وہ اس قابل نہیں تھے کہ اپنے آپ کو بنا لے، وہ کسی اور کو کیا اولاد دے، کیا بچہ دے گا؟ جو اپنے وجود کے لیے دوسروں کا محتاج ہے، وہ کسی اور کو وجود میں کیسے لا سکتا ہے؟ لوگ چندے اکٹھے کر کر کے، آپ کو پتا ہے کہ بت بناتے ہیں یا مندر بناتے ہیں، اب تو مزارات بھی ایسے بنتے ہیں، جو خود اپنے گھر نہیں بنا سکتے، دوسروں کو کیا گھر دے گا؟ ان للہ وانا الیہ راجعون. دیکھیں یہ بدعقیدگی لوگوں کو کہاں تک لے کے گئی ہے. چلو وہ تو، ان کا تو کوئی رب ہے ہی نہیں، وہ تو بچپن سے، شروع سے بت پرست تھے. ہم ان مسلمانوں کی بات کر رہے ہیں جو کلمہ پڑھنے والے ہیں، اپنے رب کی معرفت حاصل نہیں ہے، حق المعرفہ نہیں جانتے. واللہ اکثر مسلمان نہیں جانتے صحیح معرفت رب کی، نہیں جانتے اکثر مسلمان. پھر آج کہتے ہیں مسلمان کیوں ذلیل رسوا ہیں؟ معرفت دیکھ اپنے رب کے بارے جانتے کیا ہے؟ واللہ اگر معرفت ہوتی نا تو آج یہ دن نہ دیکھنے پڑتے، مزارات دیکھ کیسے قائم ہیں. اللہ گھر مساجد دیکھ لیں اور مزارات کو دیکھ لیں آپ، واللہ فرق واضح نظر آ جائے گا کہ امت کس طرف جا رہی ہے. اس لیے ہمارے بہت بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے میرے بھائیوں، یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں جو سیکھ رہے ہیں نا، یہ آگے لے کے جانا ہے لوگوں کی طرف. لوگوں میں خیر موجود ہے، وہ جہالت کی بنا پر یہ سب کچھ کر رہے ہیں. جیسے ان کو پڑھایا گیا ہے، جیسے ان کو بتایا گیا ہے، وہ ویسے کرتے ہیں. اگر اہل حق خاموش رہیں گے تو پھر وہی سیکھتے رہیں گے کہ نہیں؟ اس لیے جو بھی آپ علم حاصل کرتے ہیں اسے آگے شیئر کریں، علم کی روشنی میں، جہالت میں نہیں. آپ نے جو درس میں سمجھا ہے ایک نوٹ بنا لیں، اسے اچھی طرح سمجھ لیں، کچھ غلط فہمی ہے اسے دور کریں، کچھ سمجھ نہیں ہے اسے مزید پوچھیں. اب آپ کا ایک عقیدہ بن گیا اللہ تعالیٰ کے کلام کے تعلق سے، واضح ہونا چاہیے، روشن ہونا چاہیے. آج کے دور میں کوئی چیز ایسی جو واضح نہیں ہے؟ کوئی چیز ایسی جو واضح نہیں ہے؟ واضح ہے، دلائل کی روشنی میں واضح ہے، آخر میں عقلی دلیل بھی ہے کہ جو بات نہیں کرنے کے قابل وہ اس میں عیب ہے، نقص ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہے. اسے ہم کہتے ہیں کمائی بجل سبحانہ وتعالی. سبحانہ کیا مطلب؟ سبحانہ کہ پاک ہے. وہ کیسا پاک ہے جس میں نقص پایا جاتا ہے؟ پاک سے کیا مطلب؟ ہر عیب سے پاک ہے. ہم گواہی دیتے ہیں اللہ تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہے. اور کلام نہ کرنا یا کلام کے قابل نہ رکھنا عیب ہے کہ نہیں؟ تو کیسے پاک ہے مجھے بتائیں؟ کہتے کچھ ہیں اور کرتے کچھ اور ہیں، تو اللہ نفاق کا کام ہے کہ نہیں؟ اس لیے ہمیں چاہیے کہ جو حق بات ہے دلائل کی روشنی میں مکمل وضاحت کے ساتھ علم کی روشنی میں بیان کریں. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.